السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وإمام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر، جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورة الفاتحة کے بعد سورة المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں، میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سے ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورة الجمعہ اور سورة المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباب. ان دو صورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں صورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہیں، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خاص رکھا تھا، خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے. سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے، وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے، عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت، لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں، عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے، اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے، اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا، وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی، اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھیں، سچی تھیں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا، جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیں، کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکاف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی، یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے، اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو، فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں، نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے، اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الكتاب یہ قرآن ہے، اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صاحب اکرم عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، کہ یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا. اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی, آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں, بازاروں میں جائیں آپ, مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں, اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے, ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں, فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو, بعض میں نے جوانوں کو بچے کی بات نہیں, بچوں کی بات نہیں کر رہا میں, بعض بڑے جوانوں کو دیکھو, بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات, یعنی جو شوقین ہیں وہ دو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں, ایکسائٹمنٹ ہے, ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں, اگر دو جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں, شاید مسنون ہے یہ. لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا, کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے, ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, بولے الحمدللہ سچ بات ہے, لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے, جو قرآن کی صحیح قدر ہے, جو قرآن کی صحیح شرف ہے, وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں, میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورۃ کی ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح تسبیح کرتے ہیں, ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی سارے کے سارے مخلوقات, جاندار ہو یا بے جان ہو, سارے کے سارے مخلوقات ذرے سے لے کے مجرہ تک, یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک, بڑے بڑے سیاروں تک, یہ چاند اور سورج, یہ تارے, زمین کا ذرہ ذرہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں, درند اور پرند بھی گواہی دیتے ہیں, فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور ان سے, جو مکلف ہے, عقل والے, سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام, اور سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے, مالک کی تدبیر کرنے والا, نفع نقصان مشکل کشا, حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں, سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں, میرے سارے کے سارے عبادات چاہے وہ زبانی ہو, چاہے وہ قلبی ہو, چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو, سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکوٰۃ, میرے صدقات اور خیرات, میری دعا, میری پکار, میری نظر و نماز, میری قربانی, میرا خوف, ڈر, امید, توکل, سب سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے. یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، رسول منہم، والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے، وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے، اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے، ہر باطل عقیدے سے، اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، لیکن عجب بات، اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جنگل میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بسیرا کر لینا، کہتے ہیں تزکیہ نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مراقبے کرنا، کشف کرنا، یہ تزکیہ نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کی نفس کا تزکیہ، پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے، کوئی طریقہ بھی دیکھ لے، چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے، چاہے جنگلوں میں کر لے، چاہے ایوانوں میں کر لے، کہیں پہ بھی کر لے، جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِنْكَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں، جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے. اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی، پیاری کتاب تھی، عظیم کتاب تھی، اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی، اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے، امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے، تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں، جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے، بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی، کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں، جیسا کہ گدھا ہے، گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ، جتنی چاہے رکھ دیں، اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی، ضابطہ حیات تھا ان کے لیے، کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے، جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہی کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں، جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی، ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ گدھے کون ہیں؟ جن دیکھیں وہ کیچڑ کسی اور قومیں پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو، اس سے منہ موڑے تو کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے، جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو، تو موت کی تمنا کرو، جلدی مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو بس ہم زندہ رہ جائیں، اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں، آج بھی دیکھیں وہ موت سے یوں لرزتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جانتے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں، اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے، وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ایک ایک چیز کی خبر، ہمارا نام اعمال میں موجود ہے، اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں، میرے اعمال نہیں ہے، یہ زمین گواہی دے گی، اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے، اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا، اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا ہے، ندا تکریم ہے، اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں، یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں، جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے، فسعوا، تو جلدی کرو، الی ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، وذر البیع، اور جو رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف، اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے، اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت، کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا ہے، اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ تجارت کر لو، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو۔ الحمدللہ کا شکر، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ، یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں، کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی، بند رہتی ہے، جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ، تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع، ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو، جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے، پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو، یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن، وہ ہے درود پڑھنا، درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے، یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یشہد، دیکھ گواہی، جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا. دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہے. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ضائع ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے، صراط مستقیم، فصد عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. آپ ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے. الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں، آمنوا ثم کفروا، اصل کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی، یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے، اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھتے ہی نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے، اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی، نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا ان کا وصف، دیکھیں دل میں گندگی ہے، کفر ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ہر بری چیز ان کے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہم دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا، اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکلوں کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا، کچھ جانور نہیں بنا دیا، نہیں، وہ خوبصورتی باقی رہی، اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی، اور پھر وہ جب بغض اندر ہے، نفاق اور کفر اندر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں، تسمع لقولہم، یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی، جیسے میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے، وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے، وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا، حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے، خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، کو یاد رکھیں، دیکھیں دو رسول تو ایک ساتھ کیوں ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے، مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو، یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے، اگر کی زبان پہ دس گرے لگی ہوں، وہ اکلاتا ہو، صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو، یہ خوبصورت انسان ہے، یہ صحیح اور اچھا انسان ہے، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھے، ان کی جسم خوبصورت، بات کرنے کا انداز خوبصورت، جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال بھی ایسی دی ہے، یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو، اس کے پینٹ کو دیکھ کے، اس کو نیا دیکھ کے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو، گرنے والا ہو، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، اچھا، يحسبون كل صيحة عليهم، وہ یہ سمجھتے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے، وہ برا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نا، وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ارے تو میری بات کر رہے ہیں، نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، عہد شکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، سے جنگ کرے. ان یوفقون, کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, لووا رؤوسہم, لووا پھیر دیتے ہیں, اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون, اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں, وہم مستکبرون استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی, نہیں گئے, نہیں جاتے تھے, اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر, ایک نفاق, یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے, اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے, ان سب مصیبتوں سے, کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ام لم تستغفر, یا نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, جب وہ مرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, یاد رکھیں, ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے, فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے, ہاتھ کانپتے تھے, اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا, زکات بھی تو دینی ہے, صدقات بھی تو دینے ہیں, بعض اوقات وہ کہتے اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں, کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے, یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی, ہمارے سامنے وہ نہ لیں, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دیں ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا, جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض, ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہیں, تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون, لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا, ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھیں. اچھا, تو منافقین کا جو سردار تھا, بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں, اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا, یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا, عجب سی بات دیکھی, عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار, اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی، یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے، ظاہراً دیکھو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت، ایسے ایک حکمت تھی. حقیقت وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہراً دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا، ابھی والد بھائی تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے، بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان، ارے میرا بیٹا ہے، یہ دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا، آخرت کی فکر کا ہے منافق کو، ارے لوگ کیا کہیں گے، میں تو سردار ہوں، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی نے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا، میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے، کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے، اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہ رہے ہو، مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے، عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے، اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ، لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے، اس کو باپ بھی کھڑا ہے، باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین، لئن رجعنا الى المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ العزہ، ذرا غور سے سنو، وللہ العزہ، عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے، بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں، زبان کا قول نہیں ہے، سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے، مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون، یہ منافقین کہاں جانتے ہیں، اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے، یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے، انہی پر نازل ہوئی ہیں، انہی کے قصے اس کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان سے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں شرف دیا ہے، اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے، اموالکم تمہارا مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، قرآن مجید سے، یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ یہ مال اور اولاد، فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج، اچھا آج تو ہم نے، کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، پرسوں کتنی آیتیں پڑھی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال، ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں، اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں، کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر. ہمیں کس چیز سے، کس چیز ہمیں دور کیا ہوا ہے، غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں، مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فائدہ لکھا، جو ایسا کرے گا، یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم، وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں، دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں، ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو، وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں کرتے، جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، جب تک حق کو نہیں سمجھتے، جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وہ انفقوا مما رزقناکم. اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے، اولاد ہے، یہ امتحان ہے، اور یہ ہم اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ کا خود علاج بیان فرما رہے ہیں. وہ انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو، تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں، وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے تو یوں ہاتھ کانپتا ہے، پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں، تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں. مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، کہاں سے تم نے کمایا ہے؟ یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے؟ یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ دو ہاتھ کس نے دی ہے؟ دو پاؤں کس نے دی ہیں؟ یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے، آج تمہارا نام ہے، تمہاری شہرت ہے، آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں، جو اندھے ہیں، جو لولے لنگڑے ہیں، جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے، یہ اسے رخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مرض بھی بیان فرمایا، علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے، بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے، ہم کیا کریں، علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، واللہ ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فیقول ربی، موت سامنے آ گئی ہے، دیکھ رہا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج، ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہوں، تو کیا کہیں؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے میرے رب کاش، حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے, لولا اخرتنی الى اجل قریب, تھوڑا سا زیادہ نہیں قریب, بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال یا اس سے کم یا زیادہ, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فاصدق واكن من الصالحين, اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, صدقہ دینا چاہتا ہوں, صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے, یہ 80 سال گزار کے آئے ہو, کیا کرتے رہے ہو؟ فاصدق واكن من الصالحين, اب مجھے پتا چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا, نیک ہوتا, اچھا انسان ہوتا تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب, ولن یؤخر اللہ, ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے, موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی, وقت مقرر ہے وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم, جب ان کا اجل, جب موت آ جاتی ہے, واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے, خوب خبر رکھتا ہے, میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے, بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں, اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے, جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کرنے والا ہوں, جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون, وہ خبیر ہے, بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے, ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے, پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ, توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, فرما برداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے, واللہ سب پہ آنا ہے, کل من علیہا فان, سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت, یہ گھر, یہ بنگلے, یہ سواری, یہ نام, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا, واللہ خبیر بما تعملون, یہ عمل بڑا قیمتی ہے, اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے, اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ باقی رہتی ہے, اس کا مال, اس کے اہل و عیال, رشتہ دار, اور اس کا عمل. یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں, 2 واپس لوٹ کر آتی ہیں, اس کے اہل و عیال, اس کا مال واپس آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا, اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا, آپ کے ساتھ پرسرات میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے, اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اپنے عمل کو درست کر لو, نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.